सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جو شخص مجھ پر صبح 10 بار اور شام 10 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل سورہ یاسین کی مبارک آیات کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ آیات کی تلاوت سے پہلے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اور آپ بھی یہ نیت کیجئے کہ رضا الہی کی خاطر سلسلے میں اول تاخر شریک رہیں گے، جو سیکھیں گے اسے نوٹ کرتے چلے جائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ سورہ یاسین سیکھ کر سورہ یاسین کی باقاعدہ تلاوت کا سلسلہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں پوری سورہ یاسین یاد نہیں کروائی جا سکتی۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں میں نے اس نیت سے شامل کی ہیں کہ سورہ یاسین کے فضائل احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے کے لیے ایک دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت 10 قرآن پاک کی تلاوت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، سورہ یاسین کی تلاوت کا اس قدر اجر ہے، اس قدر ثواب ہے، اور جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے سارا دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ سورہ یاسین کو ان لوگوں کے سامنے تلاوت کیا جائے جو حالت نزع میں ہوں، موت کا وقت جس پر آ چکا ہو، جس کی روح نکل رہی ہو، تکلیف میں ہو یا نہ تکلیف میں ہو، لیکن سورہ یاسین کی تلاوت ان لوگوں کے سامنے کی جائے تو رب کریم عزوجل کی طرف سے آسانی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ یاسین ہر مسلمان کو، بچے کو، بڑے کو یاد ہونی چاہیے، اور بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی بھی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کی ابتدائی آیتیں شامل کرنے میں ایک اور نیت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یاد ہے وہ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ جو ہمیں یاد ہے وہ صحیح یاد ہے یا ہم غلط پڑھتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ روزانہ سورہ یاسین کی صبح تلاوت تو کرتے ہیں لیکن پتہ چلا کہ سورہ یاسین پڑھتے ہی غلط ہیں، جو مخارج درست مخارج ہیں ان مخارج سے نہیں پڑھتے، عربی لب و لہجے میں نہیں پڑھتے، جیسا قرآن پڑھنا چاہیے ایسا قرآن نہیں پڑھتے، تو اس پڑھنے کا پھر فائدہ نہ رہا اور جو ثواب کی بشارت تھی وہ بشارت بھی نہ رہی۔ تو جن لوگوں کو یاد ہے وہ اس نیت کے ساتھ شامل ہوں سلسلے میں کہ ہم، بلکہ ہر ایک ہی، کہ ہم اپنے مخارج درست کرنے کی کوشش کریں گے، جو غلطی ہے جس پر تنبیہ کی جائے گی اسے درست کریں گے، اور جن لوگوں کو بالکل سورہ یاسین یاد نہیں ہے وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج تو ابتدائی اس کی 4-6 آیتیں پڑھائی جائیں گی لیکن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور پوری سورہ یاسین یاد کریں گے۔ اور سورہ یاسین جب کبھی قبرستان حاضری ہو، کسی کی قبر پر جانا ہو، کسی اللہ کے ولی کی قبر پر جانا ہو، یا اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا ہو، یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی قبر پر جانا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو اور انہیں دونوں کو اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ آئیے ابتدائی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی آپ نے تلاوت سنی. رب کریم عز و جل قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. قرآن پاک سے محبت رکھنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے اور ساتھ ساتھ بڑی بشارت ہے اس کے لیے جو قرآن سے محبت کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اللہ اور اس سے رسول سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یا نہیں. جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. آئیے اپنے تلفظ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاسین یاسین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين إنك نون مشدد ہے غنہ ہوگا لمن المرسلين مرسلين را کو یہاں پر پر پڑھیں گے. الف لام اور را یہ تین حروف ایسے ہیں کہ جو حروف مستعلیہ میں تو نہیں ہیں لیکن بعض صورتوں میں انہیں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں انہیں باریک پڑھا جاتا ہے. الف لام اور را. اور اگر آپ مدنی قاعدہ آپ کے سامنے ہو آپ اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مدنی قاعدہ اگر آپ کھولتے ہیں تو اس کا سبق نمبر 16 ہے تفخیم اور ترقیق کا سبق. تفخیم معنی ہوتا ہے پر پڑھنا موٹا پڑھنا اور ترقیق معنی باریک. یہ تین حروف الف لام اور را کب پر پڑے جائیں گے اور کب باریک پڑے جائیں گے اس سبق میں مثالوں کے ساتھ بیان ہوا ہے. الف کے لیے تو بہت ہی آسان سا اصول ہے کہ الف سے پہلے دیکھ لیا جائے جو ما قبل جو پہلے والی چیز اگر موٹی پڑی جا رہی ہے تو اسے بھی موٹا پڑا جائے گا. اگر اس سے پہلے کوئی حروف مستعلیہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے موٹا پڑنا ہے تو الف بھی اسی کی آواز کے ساتھ مل کر گویا کہ موٹا پڑا جائے گا. جیسے تو الف زبر تو. تو اب الف کے لیے آپ الگ سے کوئی ساؤنڈ نہیں نکال سکتے بلکہ وہی تو کے ساؤنڈ کے ساتھ ہی اس کو میچ کرنا ہے. لیکن جو لام ہے لام کے لیے یہ ہے خصوصاً اس میں جلالت لفظ اللہ کلام کہ جب تو لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو یہ لام پر پڑا جائے گا اور زیر ہونے کی صورت میں باریک پڑا جائے گا. جیسے اللہ اللہ اور محمد الرسول اللہ رسول اللہ رسول کے لام پر پیش ہے اس کی وجہ سے جو لفظ اللہ اس میں جلالت ہے اسے ہم موٹا پڑھ رہے ہیں یہ لام پر پڑا جائے گا. لیکن اگر اسی لام سے پہلے زیر ہو تو باریک جیسے للہ للہ اب لام کو پر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب رہ گئی بات را کی تو را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو تو بھی موٹا پڑا جائے گا. اسی طرح را کے اوپر دو زبر ہوں یا دو پیش ہوں تب بھی موٹا پڑیں گے. کھڑا زبر ہو تب بھی اسے موٹا پڑیں گے. را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو ایسی صورت میں بھی اسے پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن وہ زیر عارضی ہو, تھوڑی دیر کے لیے لگا ہو, عارضی اسے کہتے ہیں. جیسے ارجعی کے اندر را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن وہ زیر عارضی ہے, وہ گر جاتا ہے ملانے کی صورت میں, تب بھی اسے پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو, را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن کلمہ ہی پورا چینج ہو رہا ہو, تب بھی را کو پر پڑھیں گے. اور را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ آ جائے اور وہ اسی کلمے میں ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے. جیسے مر صادن, مر صادن. تو سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا انک لمن المرسلین, مرسلین. را حروف مستعلیہ میں نہ ہونے کے باوجود پر پڑھا اس لیے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. تو جو صورتیں ہم نے آپ کو را کے پر ہونے کی بتائی ہیں وہ صورت یہاں پائی جا رہی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید را کے پر پڑھے جانے اور باریک پڑھے جانے کی صورت کی مثالیں بیان کی جائیں گی. آج ہم نے سورہ یاسین کی آیات کو سلیکٹ کیا ہے, اب قرآن پاک کی آخری صورتوں کو ہم اپنے اسباق کا حصہ بنائیں گے, کیونکہ یہ صورتیں حفظ ہونی چاہیے. قرآن پاک کی یہ صورتیں نماز میں بار بار تلاوت کی جاتی ہیں. ویسے تو اور صورتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں لیکن غیر حفاظ جو حافظ نہیں ہیں وہ عمومی طور پر قرآن پاک کی یہی آخری 10 صورتوں کو تلاوت کیا کرتے ہیں. اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم اپنے سلسلے میں ان صورتوں کو شامل کریں تاکہ کم از کم ہماری نماز درست ہونی چاہیے. دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے وہ یہی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اصلاح کے اندر جب آتے ہیں تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, جو چیزیں آدمی کی فرض ہیں کم از کم وہ تو جو ہے وہ فرائض علوم تو ہمیں آنے ہی چاہیے. اسی نیت کے پیش نظر ہم اپنے اگلے اسباق کے اندر قرآن پاک کی آخری صورتوں کو ہم بیان کریں گے. مگر آج کے سبق پر توجہ رکھیے, سورہ یاسین کی ابتدائی آیات ہیں. اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم سورہ یاسین کو کنٹینیو پڑھیں گے اور پوری سورہ یاسین پڑھا کریں گے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, علی صراط مستقیم. علی اس میں عین کا خیال رکھنا ہے, صراط اس میں صاد حروف مصالیہ ہے پر پڑھنا ہے, مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم, غنہ ایسا ہو کہ غنہ ظاہر ہو, اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں. یہ وہی قواعد ہے جو ہم اپنے پچھلے اسباق میں بیان کرتے آئے ہیں. تنزیل العزیز الرحیم, لتنذر قوما ما انذر, قوما ما انذر. قوما کا اختتام میم اور اس کے آگے بھی تنوین ضرور ہے لیکن آگے میم مشدد آ رہا ہے, اور ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو اس کا میم میں ادغام ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے وہی مثال, قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول قول على أكثرهم. اب یہاں قاف نہیں ہے, کاف ہے. قلقلہ قاف میں ہوتا ہے, کاف میں نہیں ہوتا. اکثریہم نہیں پڑھنا, اگر قاف ہوتا اکثریہم پڑھتے, لیکن یہاں کاف ہے. اکثریہم علی اکثریہم فہم لا یؤمنون. یؤمنون میں حمزہ پر جھٹکے کی وجہ, کہ جب حمزہ ساکن ہو تو جھٹکا دیا جاتا ہے. انا جعلنا
حروف مدات میں دو الف مدہ گزر رہے ہیں, مینشن کیے جا رہے ہیں, آپ دیکھیے. فی اعناقہم اغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهم مقمحون. یہاں اب قاف پر قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے, اور فہم اختتام میم پر, اور مقمحون کے لفظ کا لفظ کی ابتدا میم سے ہو رہی ہے. تو میم ساکن کی ہم نے تین قاعدے پچھلے سبق میں بیان کیے تھے. میم ساکن کے بعد اگر میم ہی آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی. میم کا میم میں ادغام ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوتا ہے. فہم مقمحون فہم مقمحون. وجعلنا وجعلنا من بین من بین. قاعدہ بیان ہوا نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے, اظہار, اخفاء, ادغام, اقلاب. اقلاب کا جو قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اب یہ نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. من بینی, اس کو من بینی نہیں کہیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو چوتھا فارمولہ لگتا ہے اقلاب کا. نون ساکن کے بعد جب با آئے تو یہاں چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے تاکہ عجمی ہم جیسے لوگ ہم سمجھ لیں کہ یہاں نون کا پروناؤنسیشن نہیں ہوگا بلکہ میم کا ہوگا, میم ساکن کا. یہ نون کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں نون نہیں میم پڑھنا ہے. مم بینی مم بینی مم بینی ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا ومن خلفہم. یہاں میں نے غنہ نہیں کیا کیونکہ یہاں نون ساکن اور تنوین کا پہلا فارمولہ پہلا قاعدہ اظہار ہے جہاں غنہ نہیں ہوگا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فاغشیناہم. جب سدا سے فا پر آئے تو بھی غنہ کیا اس لیے کہ تنوین کے بعد فا آ رہا ہے. سدا فاغشیناہم فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. صاد حروف مستعلیہ میں سے. الحمدللہ نو آیتوں کو ہم نے لفظ بلفظ اس کا تلفظ درست کرنے کی کوشش کی. اس کے ضمن میں بہت سے قواعد کا اجرا ہوا. آئیے اب چند آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے. یاسین والقرآن الحکیم, حکمت والے قرآن کی قسم. یہاں آپ کہیں گے کہ قسم کا لفظ تو کہیں بھی نہیں ہے, لیکن جو یہ واو ہے یہ واو قسم کا معنی دے رہا ہے. واو قسمیہ ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو. مرسلین معنی بھیجے گئے. انک بے شک آپ, علی پر, صراط راستہ, مستقیم سیدھا, بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو. تنزیل العزیز الرحیم, عزت والے مہربان کا اتارا ہوا. تنزیل معنی اتارا ہوا. العزیز الرحیم, اللہ تبارک و تعالی کی دو صفات کا بیان ہے, عزت والا العزیز, مہربان الرحیم. تنزیل العزیز الرحیم, عزت والے مہربان کا اتارا ہوا. کیا اتارا ہوا؟ قرآن پاک. لتنذر, تاکہ آپ ڈر سنائے, قومن قوم کو, ایسی قوم, ما انذر نہ ڈرائے گئے, آباؤہم ان کے باپ, فہم غافلون تو وہ غافل ہوئے. تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں. غافل کا معنی اعلی حضرت امام اہل سنت نے بے خبر سے کیا. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. لقد
تحقیق یا بے شک. حق القول, قول کا معنی آپ کو بیان کیا گیا تھا, بات یا قول. حق القول, بات ثابت ہو چکی. علی اکثرہم, ان میں سے اکثر پر. فہم لا یؤمنون, تو وہ ایمان نہ لائیں گے. تو سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کا آپ نے ترجمہ ملاحظہ کیا. سورہ یاسین کو پڑھنے کی بے شمار برکتیں جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا گیا, مگر 9-10 آیتوں کی تلاوت میں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آپ جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں, اگر پڑھتے ہیں تو وہ صحیح مخارج سے پڑھتے ہیں یا اس میں کہیں غلطیاں ہیں. اگر اس میں غلطیاں ہیں تو اس کو درست کر لیجئے, اور اگر آپ صحیح پڑھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. اپنے بچوں کو پڑھائیے, خود یاد کیجئے. سورہ یاسین یاد ہو چکی ہے تو آگے ایک اور قدم بڑھائیں, سورہ رحمان یاد کر لیں. وہ یاد ہے تو سورہ مزمل, سورہ مدثر اور سورہ ملک یاد کر لیجئے. جس کے دل میں جتنا قرآن ہے, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس کا دل اتنا ہی منور ہوگا اور فائدے سے خالی نہیں ہے. قیامت کے دن جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا, اتنا ہی قرآن وہ سنائے گا, اور اتنے ہی بلند درجے پر اللہ تبارک و تعالی اسے مقام نصیب فرمائے گا. تو انشاءاللہ عزوجل یہ کلام, یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی فائدے مند ہے ہمارے لیے, اور آخرت میں تو انشاءاللہ اس کی شفاعت نصیب ہوگی. اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی واقعے کی طرف, انشاءاللہ عزوجل اسے اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے, یا اپنے دوست احباب سے, یاجوج اور ماجوج کا. یہ یاجوج اور ماجوج کون ہے, ان کا کیا قصہ ہے, اور قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. یہ واقعہ دراصل حضرت ذوالقرنین کو جب تک نہیں پہچانیں گے تب تک یاجوج اور ماجوج کا سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا. حضرت ذوالقرنین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا. خضر علیہ السلام جنہوں نے آب حیات پیا تھا, اور وہ رب کریم عز و جل کی ایک عطا انہیں ملی تھی. حضرت ذوالقرنین کی بھی ایک خواہش تھی کہ یہ بھی آب حیات پیتے, اور حضرت خضر کے ساتھ ان کا سفر بھی ہوا, لیکن بہرحال مقدر کی بات ہے. حضرت ذوالقرنین, ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ قرنین کے معنی ہوتے ہیں دو سینگ, اور ذو معنی ہوتے ہیں والا. تو دو سینگ والا, انسانوں کے تو سینگ نہیں ہوتے. تو قرنین سے مراد یہاں پر یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ قرن کا ایک معنی جو ہے کنارہ بھی ہوتا ہے. انہوں نے دنیا کے دونوں کناروں کے چکر لگائے ہیں, بہت زیادہ دنیا میں انہوں نے سفر کیا ہے, مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ان کا سفر رہا ہے, اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں دو قرن گزر گئے. قرن کہتے ہیں جو 100 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو قرن کہتے ہیں. جیسے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے, پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا. تو جو 100 سال کا پیریڈ ہوتا ہے یہ قرن کہلاتا ہے. تو ذوالقرنین کہنے کی ان کو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر 200 برس گزر گئے, یا انہوں نے 200 سال اپنی آنکھوں سے دیکھے, اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانے بہرحال وجہ کیا ہے. انہوں نے سفر کیا, پہلے مشرق کی طرف سفر کیا, اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے, مغرب کی طرف سفر کیا, اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. سفر کرتے ہی ان کو کس طرح کے لوگ ملتے ہیں, کیا واقعہ ہے, بہت تفصیل ہے. آخر کار میں آتا ہوں یاجوج اور ماجوج کی طرف, کہ جب انہوں نے شمال کی طرف سفر کیا اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پر پہنچے جہاں ایک جنگجو قسم کے لوگ تھے, مگر وہ جنگجو ہونے کے باوجود بھی ایک عجیب و غریب مخلوق سے پریشان تھے. وہ انسان تھے جن سے حضرت ذوالقرنین ملے, لیکن انہوں نے یہ شکایت کی, یاجوج و ماجوج نے, ہمارا جینا مشکل کیا ہوا ہے کہ وہ نکلتے ہیں اور آتے ہیں ربیع کے موسم میں, بہار کے موسم میں آتے ہیں, اور جتنی سبزیاں ہیں اور پھل ہیں وہ سب کے سب کھا جاتے ہیں, اور جتنا غلہ ہوتا ہے, جتنا سوکھا اناج ہوتا ہے وہ بھی لاد کر لے جاتے ہیں, اور بہت تکلیف دیتے ہیں, بہت پریشان کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ آدمیوں کو بھی کھاتے ہیں, وہ ہر قسم کے جانوروں کو بھی کھاتے ہیں, وہ سانپ اور بچھوؤں کو بھی کھاتے ہیں, اور انسانوں کے لیے انسانوں کے دشمن بھی ہیں. جب حضرت ذوالقرنین نے یہ سنا تو آپ نے مشورہ دیا, بلکہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کوئی ایسی تدبیر کریں کہ یاجوج و ماجوج کی تکلیف سے ہم محفوظ ہو جائیں, اور آپ چاہیں تو کچھ معاوضہ بھی لے لیں, مالی معاوضہ بھی اس پر لے لیں. حضرت ذوالقرنین نے معاوضہ لینے سے تو منع کر دیا, لیکن کہا کہ تمہیں میرے ساتھ مدد کرنی ہوگی، آئیڈیا میرا ہوگا، کام تمہیں کرنا ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک آئیڈیا دیا، ایک طریقے سے ان کو کام دیا، اور سب نے مل کر ایک کام کیا جس سے یاجوج و ماجوج سے حفاظت ہو گئی۔ اور وہ کام کیا تھا، دونوں پہاڑوں کے درمیان، جو بہت طویل فاصلے پر دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان حضرت ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کرنے کا حکم فرمایا۔ اور یہ دیوار عام دیوار نہیں تھی، سب سے پہلے تو اس کی بنیاد ایسی کھودی گئی، اتنی گہرائی تک بنیاد کھودی کہ پانی نظر آنے لگا، پانی تک پہنچ گئے۔ وہاں پھر پگھلا ہوا تانبا وہ ڈالا گیا، پھر اس کے بعد انتہائی مضبوط پتھر رکھے گئے، اور اس کے اوپر یوں سمجھے کہ لوہے کی شیٹیں لگائی گئیں، اور اس کے اندر کوئلہ بھرا گیا، کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لکڑی بھی بھری گئی، مضبوط کرنے کے لیے مزید اس کو آگ سے گرمی دی گئی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر اس کو اتنا مضبوط بنایا گیا کہ آخر میں اسے تانبے کو پگھلا کر، وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ اس دیوار پر ڈالا گیا، اور اس دیوار کو پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ پلایا گیا۔ اب آپ سوچیے کہ وہ دیوار کتنی مضبوط، بلندی اس کی پہاڑ کی چوٹی کے برابر، اور اس کی لمبائی سے چوڑائی دونوں پہاڑوں کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے۔ یاجوج و ماجوج کے لیے یہ دیوار کھڑی کر دی گئی، انسانوں کو سکون مل گیا، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے باشندوں کو راحت مل گئی۔ اب یاجوج و ماجوج روز آنا آتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ روز آتے ہیں اور اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیوار کو توڑتے ہیں یہاں تک کہ کچھ باقی رہ جاتی ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اتنی باقی رہ جاتی ہے، اور پھر ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے چلو باقی کا کام کل کریں گے، اور یہ لوٹ جاتے ہیں۔ جب یہ لوٹ جاتے ہیں، اگلے دن جب آتے ہیں تو دیوار مزید مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور مضبوط ہو گئی۔ اب پھر وہ جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور یوں روزانہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ قرب قیامت تک یہ کوشش جاری رہے گی۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے دیوار توڑنے میں۔ وہ کامیابی کی صورت یہ بنے گی کہ جو پچھلے دن انہوں نے دیوار توڑی ہوگی، اس میں ایک شخص یہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اپنا کام مکمل کر لیں گے، انشاءاللہ کہہ کر یہ کل پر کام ڈالیں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ آئندہ اگلے روز جب یہ کام کریں گے تو ان کا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا اور دیوار گر جائے گی۔ دیوار گرنے سے انسانوں میں نقصان ہوگا، یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کا رخ نہیں کر سکیں گے، مگر باقی ساری زمین میں یہ پھیل جائیں گے۔ اس سے انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے، جانوروں کو نقصان پہنچائیں گے، یہاں تک کہ یہ درخت کی لکڑیاں تک کھا جائیں گے، سب جانور یہ کھا جائیں گے، اور انتہا درجے کی یہ تباہی کا سبب بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود ہوں گے اس دنیا میں، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہو چکا ہوگا، یہ قرب قیامت کا واقعہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بیان فرمایا، اور روایتوں میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، اور اس بد دعا کا ثمرہ اور فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی گردن میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے، اور آخر کار یہ فسادی گروہ یاجوج و ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فسادی گروہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری طرح انسان ہی ہیں، لیکن فساد میں بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر فسادی کے فساد سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن کریم کے واقعات سے درس عبرت اور درس حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی بڑی برکت ہے، تو ہر وہ کام جس کو ہم فیوچر کے لیے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اس میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ کسی سے آنے کی بات کریں تو میں انشاءاللہ آؤں گا، اللہ کا حکم ہوگا تو میں یہ کروں گا، تو انشاءاللہ عزوجل آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا ادب کیجئے۔ بعض علاقوں میں یا بعض شہروں میں یا بعض لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو قرآن کی بے ادبیاں دیکھ کر اپنے آپ کو بے ادبی کے لیے تیار نہ کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے قرآن زمین پر رکھ کر پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ زمین پر رکھ کر پڑھنا درست ہے، اور خدا نخواستہ ہم بھی بے ادبی کا شکار ہو جائیں، یا ہم دیکھیں کہ کسی نے قرآن پاک کے اوپر کوئی اور کتاب رکھی ہے یا معاذ اللہ جوتیاں قرآن پاک کے ساتھ رکھی ہیں، تو کسی کا انداز دیکھ کر اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو خراب مت کیجیے. اللہ تعالی ہمیں با ادب رکھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
چلو سیکھے قربان